لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بھاری ظلم ہے. گناہ اتنے ہی زیادہ ہے، اور گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں جو چھوٹے ہیں اور بعض گناہ ایسے ہیں جو بڑے ہیں، اور پھر بڑے گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جو بہت ہی بڑے ہیں، اور جو گناہ تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا کرنا ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الذنب اکبر، تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، ان تدعو للہ ندا وهو خلقك، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے شریک پکارے اور اس اللہ نے تجھے پیدا فرمایا ہے. ایک اور حدیث شریف میں ہے، اور اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں ایسے گناہ کے متعلق نہ بتلاؤں جو بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے؟ اور آپ نے یہی الفاظ تین مرتبہ ارشاد فرمائے. صحابہ نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ضرور بتلائیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین الحدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کا کرنا اور والدین کی نافرمانی. اس حدیث پاک سے بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ تمام گناہوں میں سے جو گناہ سب سے بڑے ہیں، ان گناہوں میں سے بھی جو گناہ پہلے نمبر پر ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا کرنا ہے. آج کی اس نشست میں اللہ کی توفیق سے شرک ہی کے متعلق کچھ بات کہنی ہے، اور جو بات بیان کرنی ہے اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ شرک کیا ہے. شرک سے مراد یہ ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، کسی کو اللہ کا ہمسب ٹھہرانا. اللہ کے لیے رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے. کسی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے رکوع کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے روبرو سجدہ کرنا. تمام معاملات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. اب اللہ کے سوا کسی فوت شدہ کو دستگیر کہنا، مشکل کشا کہنا، مدد کے لیے پکارنا، یہ سب صورتیں شرک کی. نظر نیاز اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر نیاز کا دینا یہ شرک ہے. قسم مخلوق کے لیے صرف اللہ کی کھانا ہے، اب اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر اس کی قسم کھانا یہ شرک میں ہے. اس نشست میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شرک کے متعلق قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے کیا بیان فرمایا ہے. قرآن کریم میں شرک کی سنگینی، شرک کی خرابی اور بربادی کے بیان کرنے کے لیے بہت سی آیات کریمہ آئی ہیں. ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کرتا ہوں. شرک کی سنگینی کے بیان کے متعلق جو آیات کریمہ ہیں ان میں سے ایک بات جو شرک کی سنگینی کو نمایاں اور واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا ان کی دعوت کی اساس یہ تحریک کہ وہ لوگوں کو شرک سے روکیں اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں. اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ارشاد فرمایا نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے اس کی طرف یہ وحی کی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر میں، فاعبدون پس وہ میری عبادت کرے. تمام انبیاء کی دعوت کی اساس، تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد یہ ٹھہری کہ وہ لوگوں کو شرک سے روکیں اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کی بنیاد بھی یہی ہے. اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربه پس جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھے فلیعمل عملا صالحا اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے ولا یشرک بعبادت ربه احدا اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو قرآن کریم سے شرک کے متعلق جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں تمام انبیاء کی دعوت کی اساس، تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد انسانیت کو شرک سے روکنا اور توحید کی طرف بلانا، اور یہی دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. شرک کے متعلق ایک دوسری بات جو قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے
کہ شرک اتنا تباہ کن گناہ ہے کہ جس کسی نے شرک کیا اس کے ساتھ کا تمام نیک اعمال برباد ہو۔ ایک شخص بہت زیادہ نمازیں ادا کرتا ہے، بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، بہت زیادہ حج اور عمرہ کرتا ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، اگر اس نے شرک کیا، شرک اتنا تباہ کن اور اعمال کو برباد کرنے والا عمل ہے کہ شرک کی وجہ سے سابقہ تمام نیکیاں عقارت جائیں، سابقہ تمام نیکیاں برباد ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بے شک آپ کی طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف وحی کی گئی جو آپ سے پہلے تھے۔ کیا وحی آئی؟ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرات کرام، یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب امام الانبیاء قائد المرسلین حبیب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ وہ خطاب ہے کہ اللہ نے یہ خطاب تمام انبیاء سے فرمایا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ساری انسانیت میں سے سب سے اعلی افضل اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول، اور اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے اعلی افضل ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر شرک کی وجہ سے انبیاء کے اعمال برباد ہو جائیں اور انبیاء کے امام و قائد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال برباد ہو جائیں تو ہم سب کس بات کی مجھے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں، بات کے سمجھانے کی غرض سے، شرک کی سنگینی کو ذہن نشین کرنے کے لیے اللہ مالک الملک یہ فرما رہے ہیں اگر انبیاء اور انبیاء کے امام بھی شرک کریں ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، باقی لوگ اگر وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں ان کے اعمالوں کی، ان کی نیکیوں کی انبیاء کی نیکیوں کے مقابلہ میں کیا حیثیت؟ تو شرک کے متعلق دوسری بات یہ بیان کی کہ شرک وہ گناہ ہے کہ جس کسی نے شرک کا ارتکاب کیا اس کی سابقہ ساری نیکیاں شرک کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ شرک کے متعلق قرآن کریم میں ایک اور بات یہ ہے کہ شرک کرنے والا نجس ہو جاتا ہے، شرک کرنے والا پلید ہو جاتا ہے۔ اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اے ایمان والو، یقیناً مشرک ناپاک ہیں، پلید ہیں، نجس ہیں، اور وہ اس سال کے بعد حرمت والی مسجد کے قریب نہ پھٹکے۔ تو شرک کے متعلق تیسری بات یہ بیان کر رہا ہوں کہ شرک وہ تباہ کن اور برباد کرنے والا عمل ہے کہ جس نے شرک کیا قرآن کریم کی روح سے وہ ناپاک اور نجس ہو۔ شرک کے متعلق ایک چوتھی بات یہ ہے کہ اہل ایمان ان کو یہ حکم ہے کہ وہ مشرکوں کی صحبت میں نہ رہے، مشرکوں کی صحبت سے دور رہے. قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. فرمایا مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اور فرمایا ایماندار جو باندھی ہے، ایماندار جو لونڈی ہے، وہ شرک کرنے والی آزاد عورت سے اچھی ہے، اگرچہ وہ آزاد شرک کرنے والی عورت تمہیں پسند ہے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اور فرمایا مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اور جو ایماندار غلام ہے وہ اس آزاد مرد سے اچھا ہے جو شرک کرنے والا ہے، اگرچہ تمہیں وہ شرک کرنے والا آزاد شخص بھلا محسوس ہو. فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرک مرد اور شرک کرنے والی عورتیں ہیں یہ جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیتی ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنے حکم کے ساتھ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑے. تو چوتھی بات مشرکین کے متعلق قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو حق ہے کہ وہ مشرک مرد اور مشرک عورتوں کی صحبت اختیار نہ کرے. ہاں اگر کوئی شخص مشرکوں کی مجلس میں اس غرض سے جائے یا مشرکوں کو اپنی مجلس سے اس غرض میں بلائے کہ ان کو دین کی دعوت دینی ہے، شرک سے روکنا ہے، تو یہ بات درست، لیکن ان سے دوستی رکھنا، ان سے تعلق رکھنا، ان سے موالات رکھنا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے. شرک کے متعلق ایک پانچویں بات قرآن کریم میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر گیا اس نے توبہ نہ کی، شرک کی حالت ہی میں اس دنیا سے روانہ ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے شرک کو، شرک کے گناہ کو معاف نہ فرمائے. شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو ان گناہوں کے کرنے والوں کو معاف فرما دیں گے، اور اگر چاہیں تو انہیں سزا دیں گے. لیکن جس کسی نے شرک کا ارتکاب کیا اور توبہ کیے بغیر شرک کی ہی حالت میں اس دنیا سے روانہ ہو گیا، کل قیامت کے دن اس کے لیے اس کے شرک کے گناہ کی معافی نہیں. قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. فرمایا یقینا اللہ اس بات کو معاف نہیں فرماتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے سوا جو دوسرے گناہ ہیں جس کو چاہیں گے معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا بہتان پڑا. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر گیا، شرک سے توبہ نہ کی، اس کے نامہ اعمال میں شرک ہوا، اس کے لیے القیامت کے دن معافی کا دروازہ بند. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. فرمایا یقیناً اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے, اور اس کے سوا جو گناہ ہے جس کو چاہیں گے معاف کر دیں, اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ راہ سے دور بھٹک گیا. تو پانچویں بات قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کی گئی کہ صرف اتنا سنگین گناہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے سوا باقی جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے وہ معاف فرما دیں گے, لیکن شرک کے متعلق پہلے ہی سے فرما دیا کہ شرک کرنے والے کی کل قیامت کے دن معافی نہ ہو. شرک کے متعلق قرآن کریم میں ایک چھٹی بات یہ ہے کہ مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے, اس کا جہنم اور جنت میں جانا اس کے لیے حرام ہے. قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار ہے. تو چھٹی بات یہ بیان کی کہ قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روح سے مشرک پر جنت میں جانا حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. شرک کے متعلق ایک ساتویں بات قرآن کریم کی آیات کریمہ میں یہ ہے کہ جو شخص شرک کی حالت میں مر جائے اور شرک سے توبہ نہ کرے ایمانداروں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرے, اور ایمانداروں ہی کو نہیں بلکہ ایمانداروں کے امام بلکہ تمام انبیاء کے امام اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کریں جو شرک کی حالت میں مر جائے. قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں ما كان للنبی والذین آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ارشاد فرمایا نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے استغفار کرے. ولو كانوا أولي قربى اگرچہ وہ شرک کرنے والے ان کے قرابت والے ہیں ان کے رشتہ دار ہیں من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم جب ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ شرک کرنے والے جہنم والے ہیں. تو شرک کے متعلق قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روح سے ساتویں بات یہ ہے کہ جو شخص شرک کی حالت میں مر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ایسے شرک کی حالت میں مرنے والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کرے. تو آج کی نشست میں جو دوسری بات بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے شرک کے متعلق اور شرک کرنے والوں کے متعلق کیا فرمایا ہے, اور اللہ مالک الملک نے قرآن کریم میں شرک اور مشرکوں کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. جو باتیں عرض کی وہ صاف تھی, اور دوبارہ ان سات باتوں کو دہراتا ہوں. پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ تمام انبیاء کی دعوت کی اساس, تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد اللہ کی توحید کی طرف, ایک اللہ کی بندگی کی طرف انسانوں کو بلانا اور شرک سے روکنا تھا. اور اسی چیز کی دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی. دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ شرک وہ تباہ کن گناہ ہے کہ پہلی تمام نیکیوں کو برباد کر جاتا ہے. اگر کسی نے شرک کیا اس کے نامہ اعمال میں کتنی بھی نیکیاں کیوں نہ ہو, شرک کرنے کی وجہ سے صاحب کا تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. شرک کے متعلق تیسری بات قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کی گئی کہ شرک کرنے کی وجہ سے شرک کرنے والا ناپاک, قریب اور نجس ہو جاتا ہے. چوتھی بات یہ بیان کی گئی کہ مشرکوں سے اہل ایمان کو دور رہنا چاہیے, نہ مشرک عورتوں سے نکاح ہو نہ مشرک مردوں سے نکاح ہو. شرک کے متعلق پانچویں بات یہ بیان کی گئی کہ جو شخص توبہ کے بغیر شرک کی حالت میں مر جائے کل قیامت کے دن اس کے اس گناہ کی معافی, شرک کی حالت میں مر جائے کل قیامت کے دن اس کے اس گناہ کی معافی. شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف فرما دے, لیکن شرک کے متعلق پہلے ہی سے فیصلہ فرما دیا کہ کل قیامت کے دن شرک کرنے والے کے شرک کو معاف نہیں فرمانا. شرک کے متعلق چھٹی بات قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کی گئی کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے. اور شرک کے متعلق قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں ساتویں بات یہ بیان کی گئی کہ اہل ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کریں جو شرک کی حالت میں مر جائے. آج کی نشست میں ایک اور بات شرک کے متعلق جو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شرک سے دور رکھنے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس بارے میں بہت سے شواہد اور بہت سے دلائل ہیں. ان میں سے چند ایک کو ذکر کرتا ہوں. پہلا شاہد, پہلی دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شرک کی مذمت میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تاکید کی ان کو قتل کر دیا جائے, ان کو جلا دیا جائے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, لیکن وہ شرک کا ارتکاب نہ کریں. امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, فرمایا اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی, اور ان دس باتوں میں سے پہلی بات جس کی آپ نے وصیت فرمائی وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وان قتل فحرق, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے اور تجھے جلا دیا جائے. قتل ہونا منظور کرنا، جرائے جانا برداشت کرنا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ایک اور حدیث میں ہے، اور وہ حدیث امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرک۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمائی، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، اپنے ٹکڑے کروا لینا برداشت کرنا، جل جانا قبول کرنا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے شرک کے متعلق جو پہلی بات بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو تاکید فرمائی، قتل ہو جانا گوارا کرنا، ٹکڑے کروا لینا برداشت کرنا، زندہ جل جانا قبول کرنا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ آپ کی سیرت پاک میں اور آپ کی سنت مطہرہ میں شرک کے متعلق ایک اور بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کہتا ہے جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو، آپ فوراً اس بات سے روک دیتے۔ امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، كنت في ركب اسير في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك فقلت لا وأبي۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک غزوہ میں جس میں کہ ہم سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کی امامت میں سفر کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں، میں ایک قافلے میں تھا اور ہم سب ایک غزوہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و قیادت و سیادت میں چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے قسم کھائی، اور میں نے قسم کھاتے ہوئے اپنے باپ کی قسم کھائی، میرے باپ کی قسم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فنہر رجل من خلفی، ایک شخص نے پیچھے سے مجھے ڈانٹا، مجھے جھڑکا اور فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ۔ فالتفت فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور کیجیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی قسم کھاتے ہیں، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے الفاظ کو سنتے فوراً جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ۔ کتنے مسلمان ہیں اسلام کی طرف ان کی نسبت ہے اور کس کس کی قسم نہیں کھاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں دے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جیسے کہ ان کا ارشاد ایک اور رواج ہے. فرماتے ہیں اس واقعہ کے بعد میں نے ساری زندگی اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائی. ایک تیسرا واقعہ جس سے شرک سے امت کو روکنے کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام واضح ہوتا ہے وہ ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المسند میں بیان فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں. ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ما شاء اللہ وشئ, جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. کیا مقصد؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی اس بات کو سن کر ناراض ہوتے اور ارشاد فرماتے ہیں اجعلتنی واللہ ادرا بل ما شاء اللہ وحدہ, کیا تو نے مجھے اور اللہ کو شریک بنا دیا؟ کیا تو نے مجھے اور اللہ کو برابر برابر کر دیا؟ بلکہ وہ ہوگا جو تنہا اللہ چاہے. اللہ اکبر, کتنا اہتمام ہے, کتنی توجہ ہے, کتنی فکر ہے کہ امت شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. اور ذرا غور کیجئے لوگوں نے کتنے اللہ کے شریک بنا رکھے. فنا چاہے فنا چاہے فنا چاہے, اگر اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کی مشیت میں کوئی شریک ہو سکتا تو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ہیں نہ ان کے زمانہ میں نہ ان سے پہلے نہ قیامت تک, ان کے برابر اللہ کی ساری مخلوق میں سے کوئی نہیں, نہ انسانوں میں نہ جنوں میں نہ فرشتوں میں. اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے بلند و بالا ہے. اور وہ اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت میں, اللہ کے ارادہ میں, اللہ کی مرضی میں, اللہ کے فیصلہ میں ان کی شراکت. اگر وہ اللہ کی مشیت میں, اللہ کے ارادہ میں, اللہ کے چاہنے میں, اللہ کی مرضی میں شریک نہیں اور کوئی اللہ کی مرضی میں, اللہ کے فیصلوں میں کیسے شریک ہو سکے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت مطہرہ میں اور آپ کی سیرت پاک میں امت کو شرک سے دور رکھنے کے لیے کتنی ہی مثالیں. ایک اور مثال بیان کر کے بات کے آخری حصہ کو انشاءاللہ عرض کروں. امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ نے اس پہ لعنت کی جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کی. حضرات کرام ذرا غور کیجیے اللہ کی لعنت کا ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ کی اس لعنت کا ذکر وہ کر رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہے, سراپا رحمت ہے, مجسمہ شفقت ہے, لیکن جو اللہ کے ساتھ شرک کرے, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے اس کے متعلق رحمت للعالمین مجسمہ رحمت، سراپا شفقت، رؤوف مسلمانوں کے لیے شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی اس پہ لعنت ہو جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ تو آج کی نحس میں تیسرا نقطہ جس کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شرک سے دور رکھنے کے لیے بہت زیادہ اہتمام فرما رہے ہیں، اور اس سلسلے میں چار باتیں آپ کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے، آپ کی سنت پاک کے حوالے سے بیان کی۔ ان میں سے پہلی بات یہ بیان کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی تاکید کی، قتل ہو جانا گوارا کرے، اپنے ٹکڑے کروا لینا برداشت کریں، جل جانا قبول کریں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ آپ کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے دوسری بات یہ بیان کی، آپ کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کی قسم کھائی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھڑک دیا اور فرمایا اپنے باپوں کی قسم نہ کھا۔ تیسری بات آپ کی سیرت مطہرہ اور آپ کی سنت پاک کے حوالے سے یہ بیان کی، آپ کے سامنے ایک شخص نے جب یہ کہا وہ ہوگا جو آپ چاہیں یا اللہ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، وہ ہوگا جو صرف ایک اللہ چاہے۔ اور چوتھی بات آپ کی حدیث پاک کے حوالے سے جو بیان کی گئی وہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ لعنت فرماتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے۔ آج کی نشست میں شرک کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے، اس کا آخری اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ شرک کر چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شرک سے توبہ کر لیں، شرک سے معافی حاصل کر لیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ توجہ سے سنیے، شاید کہ اس بات کا سننا اور سمجھنا اللہ مالک الملک ہم سب کی نجات کا سبب بنا ہے۔ چوتھا اور آخری نقطہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ جس کسی نے شرک کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے شرک سے اسے معافی مل جائے، اس کا نامہ اعمال شرک کے گناہ سے پاک ہو جائے، کیا ایسا کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہونا ممکن ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اپنے شرک کے گناہ سے توبہ کر لے، شرک کو چھوڑ دے، سابقہ گناہ پہ پشیمان ہو اور آئندہ یہ عزم اور ارادہ کرے کہ میں نے شرک کا گناہ نہیں کرنا، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے شرک کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اور حدیث پاک میں اور قرآن کریم میں اس بات کے لیے دلائل موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں ان ناسا من اہل الشرک کانوا قد قتلوا فاقتلوا وزنوا فاقتلوا فاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو اليه لحسن لو تخبرنا انا لما عملنا كفاره۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کچھ مشرک لوگ، شرک کرنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ تھے، انہوں نے بہت زیادہ خون ریزیاں کی اور بہت زیادہ بدکاریاں کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس دین طرف بلاتے ہیں وہ دین اچھا ہے بلا، لیکن ہمیں بتلائیے ہم جو گناہ کر چکے ہیں کیا ان کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اللہ کی طرف سے جبریل امین ان کے اس سوال کا جواب لے کے آئے، اور اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی نوازش ہے انسانوں پر کہ اللہ نے ان کے اس سوال کا جو جواب دیا وہ آج تک قرآن کریم کی آیات کی صورت میں محفوظ ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ محفوظ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، جبریل امین یہ آیات کریمہ لے کے آئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. آپ فرما دیجیے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں. ذرا غور کیجیے، اللہ کی طرف سے یہ آیت کریمہ کس سوال کے جواب میں اور کن کے سوال کے جواب میں؟ ان لوگوں کے سوال کے جواب میں جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے خون ریزیاں کی، جنہوں نے بہت زیادہ بدکاریاں کی، اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا بشارت آ رہی ہے؟ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ تو تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، اور وہ اللہ یقیناً معاف کرنے والے مہربان ہیں. اور کسی پر بس نہیں، یہ آیات کریمہ بھی اس کے ساتھ ہی نازل ہوئی، والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله السيئات حسنا وكان الله غفورا رحيما. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام کرا دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور بدکاری نہیں کرتے. اب فرمایا جس کسی نے یہ گناہ کیے، تین گناہوں کا ذکر ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، قتل ناحق کرنا اور بدکاری کرنا، فرمایا جس نے یہ تین گناہ کیے وہ آسام کو پائے گا، وہ گناہ کو پائے گا، یا جہنم میں ایک وادی ہے اس میں داخل کیا جائے، اس کے لیے جہنم کی اس وادی میں عذاب کو دگنا کیا جائے گا، اور وہ اس وادی میں ذلیل و رسوا ہو کے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ الا من تاب، مگر جو شخص توبہ کرے، وآمن ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرے. پھر غور کیجیے کن کا ذکر ہے؟ جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے قتل ناحق کیا، جنہوں نے بدکاری کی. تین بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن یہ تین بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد انہوں نے تین باتیں اور کی. نمبر ایک توبہ کی، نمبر دو ایمان لائے، نمبر تین نیک اعمال کی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کی، اس کے لیے کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَةً. صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے ساتھ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَةً. یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے قتل ناحق کیا، جنہوں نے بدکاری کی، تین سب سے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، اور پھر اس کے بعد تین کام کیے، توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. فَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں. اور پھر فرمایا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے، بس بے شک وہ اللہ کی طرف توبہ کرے. تو چوتھی بات آج کی نشست میں یہ بیان کی گئی، اگر کسی نے آج سے پہلے شرک کے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے سچے دل سے، جو شرک کیا اس کو چھوڑ دے، اپنے سابقہ گناہ پہ نادم ہو اور آئندہ شرک نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے، نہ صرف اللہ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیں گے، بلکہ اللہ اس کے اس گناہ کو نیکی سے بدل دیں گے. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو شرک سے محفوظ رکھے، اور اگر کسی نے شرک کیا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ کو معاف کرے اور اس گناہ کو نیکی سے بدل دے، اور آئندہ ساری زندگی شرک سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا وبارک وسلم.